وهذا اذا قاء مرةً او طعاماً او ماء فان قاء بلغماً فغير ناقض عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى ناقض اذا قاء ملء الفم. والخلاف في المرتقي من الجوف اما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق. گزشتہ سبق میں ہماری عقلی دلیل ذکر ہوئی تھی کہ خون پیپ اور قے جو مل الفم ہو یہ جب نکلیں یہ نجاستیں بدن سے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خارج من غیر السبیلین نجاست جو ہے وہ ناقض للوضو نہیں، اور کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے صرف اس جگہ کو دھونا چاہیے جہاں سے نجاست خارج ہوئی ہے، لیکن جو شریعت نے وضو کرنے کا حکم دیا یہ عقل میں آنے والا نہیں، تو یہ خلاف العقل ہوا، اور جو حکم خلاف العقل ہوتا ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے. اور یہ حکم وضو کا یہ کس سلسلے میں وارد ہوا تھا؟ مخرج معتاد یعنی سبیلین سے جب نجاست نکلے اس وقت، اس بارے میں ہے، تو یہ اپنے مورد پر بند رہے گا اور صرف اسی صورت میں وضو کا حکم دیا جائے گا جب نجاست کہاں سے نکلے، سبیلین سے نکلے، کیونکہ یہ حکم خود خلاف العقل ہے. اس پر باقی بدن سے کوئی نجاست نکلے تو اس کو اس سبیلین سے نکلنے والی نجاست پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہم نے جواب دیا کہ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک پہلی بات تو یہ کہ خروج نجاست سے طہارت زائل ہو جاتی ہے، یہ بات تو پہلی چیز کے اندر یعنی خارج من السبیلین میں بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، بھئی یہ عقل کے مطابق ہے. سبیلین میں خروج نجاست ہوا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، زوال طہارت ہوا ہے، تو پہلی بات عقل کے مطابق ہے. اور سبیلین میں خروج نجاست کی وجہ سے کیا ہوا، طہارت زائد. تو باقی بدن سے بھی اگر خون نکلے اور پیپ نکلے یا اسی طرح قے ہو تو خروج نجاست پایا گیا، تو لہذا یہاں پر بھی کیا حکم لگایا جائے گا، زوال طہارت. تو زوال طہارت کا حکم یہ تو عقل کے مطابق ہے، لہذا یہ حکم یہاں متعدی ہوگا اور لگے گا. اور سبیلین کے اندر زوال طہارت کے ساتھ ہی دوسرا حکم وضو کا آیا تھا، وہ اگرچہ عقل میں آنے والا نہیں، لیکن جب زوال طہارت کا حکم متعدی ہوگا تو وضو کا حکم بھی خود بخود اس کے ساتھ یقینی طور پر متعدی. جب زوال طہارت ہو گیا، طہارت ختم ہو گئی ہے، تو اب طہارت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کیا جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، لہذا یہ حکم بھی متعدی ہوگا. اس پر اشکال ہوا تھا کہ آپ نے یہ جو خون کے اندر قید لگائی کہ بہنے والا بھی ہو، کچھ مقدار ہو، ایک دو قطرے وہ بہ جائے، اور اسی طرح آپ نے جو قے کے اندر ملء الفم کی قید لگائی، یہ قید کیوں بڑھائی آپ نے؟ سبیلین پر اگر قیاس کر رہے ہیں اس کو، تو سبیلین کے اندر تو مطلقاً خروج نجاست ہوتے ہی کیا حکم لگایا جاتا ہے، زوال طہارت کا حکم لگایا جاتا ہے. تو لہذا باقی بدن کے اندر بھی خون بہے یا نہ بہے، ظاہر نکل آیا تو خروج تو پایا گیا، لہذا خروج کی صورت میں کیا ہونا چاہیے، وضو ٹوٹنے. لیکن آپ یہاں خروج کا صرف اعتبار نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ خون اور پیپ وہ بہنے والی ہو، کچھ مقدار ہو اس کی، اور قے کے اندر نکلنے سے آپ وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگاتے بلکہ کہتے ہیں ملء الفم ہونی چاہیے. تو یہاں پر دو قیدیں آپ زیادہ لگاتے ہیں، اگر اس پر قیاس کر رہے ہیں تو اس کے مطابق ہونا چاہیے. وہاں خروج معتبر تو یہاں بھی کیا معتبر ہونا چاہیے، خروج ہی معتبر ہونا چاہیے، سیلان یا ملء الفم کی قید نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا بھی جواب دیا تھا کہ بدن کی جلد کے ہر ہر حصے کے نیچے خون موجود ہے، ہر ہر حصے کے، اور اسی طرح بدن کے اندر پیشاب اور پخانہ بھی موجود ہے، لیکن جب تک وہ اپنے محل کے اندر ہے شرعن معاف ہے. شرعن کیا ہے؟ معاف ہے. اس کے نجس ہونے کا شریعت اعتبار نہیں کرتی، اور لہذا اسی لیے آپ وضو کر لیتے ہیں. اب بدن کی کھال کے نیچے خون موجود ہے, اسی طرح دوسری نجاستیں اپنے محل پر موجود ہیں, لیکن وضو کے بعد شریعت اجازت دیتی ہے, اب آپ کیا کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں. معلوم ہوا نجاست جب تک اپنے محل کے اندر ہے وہ معاف ہے بھائی, شرعاً معاف ہے. اور سبیلین سے جب نجاست نکلتی ہے وہاں نجاست منتقل ہو گئی, اپنے محل کو اس نے چھوڑ دیا, تو یہاں پر بھی انتقال ضروری ہے بھائی. خون اور پیپ جب خراش آئی اور کھال اتر گئی اوپر کی, خون اور پیپ ظاہر ہوئے لیکن وہ اپنی جگہ پر ہیں, اور جب تک نجاست اپنی جگہ پر ہے اس کے اندر انتقال نہیں, وہ منتقل نہیں ہوئی اپنی جگہ سے, اس وقت تک شریعت کی طرف سے وہ معاف ہے بھائی. تو جب یہ کھال اتری, خون اور پیپ اپنی جگہ پر ظاہر ہوئے, تو یہ اپنی جگہ پر ہیں بھائی, جگہ پر ہیں, اور جب اپنی جب تک اپنی جگہ پر ہیں اس وقت تک معاف ہیں. یہ باہر نکلیں گے تو انتقال پایا جائے گا, اپنی جگہ یہ چھوڑیں گے تو انتقال پایا جائے گا, تو اس وقت وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے. تو اس لیے ہم نے ایک دو قطرے کی قید لگائی تاکہ یہ انتقال پایا جائے, اپنی جگہ سے منتقل ہونا پایا جائے, منتقل ہونا پایا جائے. اور یہ خون جب جلد اتر گئی تو یہ خروج ہے ہی نہیں, صرف ظہور ہے, ظہور. نجاست اپنی جگہ پر ظاہر ہوئی ہے, اپنی جگہ سے ابھی بھی منتقل نہیں ہوئی, خروج پایا ہی نہیں گیا, صرف ظہور ہوا. اور ظہور سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ کس سے ٹوٹتا ہے, خروج سے ٹوٹتا ہے. اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سبیلین کے اندر تو اگر پیشاب کا قطرہ ظاہر بھی ہو جائے تو وہاں پر آپ وضو ٹوٹنے کا حکم لگاتے ہیں, پھر وہاں کیوں ظہور اور خروج میں فرق نہیں کرتے؟ وہاں کے وہاں ظہور بھی ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں, خروج ہو گیا. تو ہم نے جواب دیا تھا کہ بھائی خروج کے اندر نجاست اپنی جگہ سے منتقل ہوگی تبھی کہا جائے گا نا نکل آئی نجاست, خارج ہو گئی تبھی خروج پایا جائے گا. اور پیشاب کا قطرہ جب اپنی جگہ پر ظاہر ہوا تو یہی مقام پیشاب یہیں پر ہوتا ہے یا یہ پیچھے کہیں سے چلا اور یہاں تک پہنچا, کہیں سے چلا اور یہاں پہنچا؟ معلوم ہوا یہاں پر انتقال پایا گیا ہے, یہاں پر نجاست اپنی جگہ سے منتقل ہو گئی ہے, لہذا یہاں پر ظہور بھی کیا ہے, دراصل خروج ہی ہے. لیکن باقی بدن پر اگر خراش آئی اور خون صرف ظاہر ہوا ہے تو یہ ظہور ہی ہے, انتقال تو یہاں ہے ہی نہیں, نجاست اپنی جگہ سے منتقل نہیں. جب منتقل نہیں ہوئی تو خروج نہیں پایا گیا, جب خروج نہیں پایا گیا تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ایک یہ مسئلہ بھی ذکر ہوا تھا, ایک شخص کو تھوڑی تھوڑی قے آئی, اگر اس قے کو جمع کیا جائے تو وہ ملء الفم بن جاتی ہے, تو کیا اس قے کو جمع کیا جائے گا اور اس کے ناقص وضو ہونے کا حکم لگایا جائے گا یا نہیں؟ تو بتلایا تھا کہ امام ابو یوسف رحم اللہ جو ہیں وہ اس صورت میں اتحاد مجلس کا اعتبار کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر ایک ہی مجلس ہے اسی مجلس کے اندر اس کو تھوڑی قے آئی, پھر بہت تھوڑی سی قے آئی, پھر بہت معمولی سی قے آئی اور مجلس ایک ہی ہے, تو ان کو جمع کیا جائے گا, اور اگر یہ ساری مقدار ملء الفم کے برابر بن جاتی ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہاں سبب کا اعتبار کیا جائے گا. سبب کیا ہے؟ متلی. اگر ایک ہی متلی سے یہ تھوڑی تھوڑی قے کئی مرتبہ کی ہے تو اس کو جمع کیا جائے گا, اور اگر تھوڑی سی قے کی پھر متلی ختم ہو گئی, طبیعت ٹھیک ہو گئی, پھر تھوڑی دیر بعد پھر متلی محسوس ہوئی, تو یہ سبب دوسرا ہے, لہذا اب ان کو جمع نہیں کیا جائے گا. تو ایک متلی ہوگی تو ان کو جمع کریں گے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک, ایک ہی متلی نہیں تو ان کو جمع بھی نہیں. اس کے بعد فقہ کا ایک بڑا ہی قیمتی ضابطہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما لا یکون حدثا لا یکون نجسا, جو چیز حدث نہیں وہ نجس ناپاک بھی نہیں. میں نے بتایا تھا ایک لفظ نجس ہے ایک نجس, نجس کا کیا معنی؟ ناپاک ہونا مصدر ہے, اور نجس جو ناپاک ہو جائے اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ نجس. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز حدث نہیں وہ نجس یعنی ناپاک بھی نہیں. لہذا ایک آدمی ہے اس کو خراش آ گئی, اب خراش پر تھوڑا سا خون نکل آیا, خون ظاہر ہوا ہے یعنی خراش لیکن بہا نہیں, تو یہ ناقص للوضو نہیں. جب ناقض الوضو نہیں تو یہ نجس بھی نہیں بھائی، ناپاک بھی نہیں، لہذا اگر یہ کپڑوں کو لگ بھی جائے تو بھی کپڑے کیا ہیں؟ پاک ہیں بھائی، پاک ہیں، اس میں نماز پڑھ لے تو نماز ٹھیک ہو گئی. ہاں بہتر یہ ہے کہ اس کو کیا کر لے، ہاں پانی میسر ہے، موقع ہے تو دھو لینا چاہیے تاکہ اختلاف سے نکل جائے، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نجس ہے بھائی. لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ امام یوسف رحمہ اللہ کے قول پر کہ یہ نجس نہیں ہے، تو بہتر یہ اس کو دھو لے تاکہ اختلاف سے ہی نکل جائے. اب آگے دیکھیے بھائی، وَهَذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً، اور یہ حکم جو ہم نے ذکر کیا کہ قے مل الفم ہوگی تو ناقض للوضو ہوگی، اگر مل الفم نہیں تو ناقض للوضو بھی نہیں. یہ حکم جو ہے یہ اس وقت ہے جب وہ قے کرے مرتن، صفرا بھائی صفرا، مرا اس کو اردو میں لفظ ہے پت بھائی پت، اگر پت کی قے کرے، مراد کیا ہے کہتے ہیں یہ صفرا، صفرا کو کہتے ہیں، اسی طرح سودا بھی، زیادہ تر یہ صفرا کے لیے استعمال ہوتا ہے، صفرا کے صفرا سودا وغیرہ. یاد رکھیے یہ قدیم اطباء حکما اور قدیم اطب قدیم طب والے جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ بدن انسانی میں چار قسم کے اخلاط ہیں، چار اخلاط ہیں بھائی، الف خا لام الف اور طا بھائی، اخلاط بدن انسانی میں چار اخلاط ہیں، یعنی چار چیزیں ملی ہوئی ہیں. ایک کا نام ہے صفرا، صاد کے ساتھ، صاد فا را الف حمزہ صفرا. ایک ہے سودا، ایک ہے بلغم اور ایک ہے خون. یہ چار چیزیں بدن کے اندر ملی ہوئی ہیں اور ان میں تناسب ہے، خاص مقدار ہے ان کی آپس میں ایک دوسرے کی نسبت سے. اس تناسب کے اندر اگر کمی بیشی ہو جائے، ایک چیز کی مقدار بڑھ جائے یہ دوسرے کی کم ہو جائے، یا ان کے اندر اور کوئی تغیر و تبدل آئے ان اخلاط کے اندر بھائی، یہ تبدیلی آئے، کچھ خرابی آ جائے، تو پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے بھائی. تو اگر یہ اخلاط متناسب ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی خرابی وغیرہ نہیں تو انسان تندرست رہتا ہے، اور ان میں جب تبدیلی آتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے بھائی، بیمار ہو جاتا ہے. جی خون بھائی، خون چوتھی چیز خون ہے، صفرا سودا بلغم اور خون بھائی. صفرا بھائی نام سے ہی ظاہر ہے، سواد سے، یہ اصفر سے ہے، اصفر زرد کو کہتے ہیں عربی میں، تو صفرا یہ زرد رنگ کا کوئی مادہ ہے. سودا یہ اسود کی مؤنث ہے، یہ سیاہ رنگ کا مادہ ہے. خون سرخ رنگ کا ہے، اور اسی طرح بلغم بھائی. تو یہ چار چیزیں ہیں بھائی، چار چیزیں. تو یہ جو پیچھے حکم بیان ہوا کہتے ہیں اذا قاء مرة، جب اس شخص نے قے کی پت کی یعنی صفرا کی اور یا سودا اس کی قے کی، او طعاما یا کس چیز کی قے آئی اسے، طعام کی بھائی. مرة میں نے بتلا دیا، صفرا یا سودا یعنی قے کی ہے، زرد رنگ کا پانی نکلا بھائی، یہ اس طرح. تو جب اس کو قے کی پت کی اس نے کی ہو، او طعاما یا کس چیز کی قے کرے، یا اس نے کھانے کی وہ قے کرے، او ما ان یا کس چیز کی قے کرے، پانی کی، یہ تین چیزوں کی قے کرے تو پھر مل الفم کا اعتبار ہے. مل الفم مقدار ہوئی تو ناقص للوضو ہے، مل الفم سے کم ہوئی تو ناقص للوضو نہیں. فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا، اگر اس نے بلغم کی قے کی، فغیر ناقض عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، تو طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ناقض للوضو نہیں، چاہے مل الفم یا اس سے زیادہ مقدار ہی کیوں نہ ہو. تو صرف بلغم کی قے کی کسی نے تو وہ ناقض للوضو نہیں طرفین کے نزدیک، اور اسی پر فتویٰ ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ناقض اذا قاء مل الفم، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بلغم کی قے بھی ناقض ہوگی اذا قا امل الفم، جب کتنی قہ کرے منہ بھر ہو گئے. والخلاف فی المرتقی من الجوف، آگے صاحب ہدایہ تفصیل بیان فرما رہے ہیں، تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو بلغم کے اندر اختلاف ہے کہ طرفین فرماتے ہیں بلغم کی قہ کی تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا. کہتے ہیں بلغم دو قسم کی ہے، ایک وہ بلغم جو پیٹ سے آئے، معدے سے آئے، اور ایک وہ بلغم ہے جو سر سے اترے. تو یہ جو اختلاف ہے یہ پیٹ سے آنے والی یعنی معدے سے آنے والی بلغم کے بارے میں ہے. اگر قہ کی ہے اور وہ بلغم کہاں سے آئی ہے، معدے سے آئی ہے، تو طرفین فرماتے ہیں کہ یہ ناقض الوضو نہیں، جبکہ امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر ملء الفم ہے تو یہ ناقض الوضو. باقی جو سر سے اترنے والی بلغم ہے کہتے ہیں اس میں بالاتفاق وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ سر محل نجاست نہیں ہے، سر محل نجاست نہیں ہے. دراصل امام یوسف رحمۃ اللہ کی دلیل آگے آئے گی، وہ فرماتے ہیں کہ بلغم خود تو نجس نہیں، لیکن یہ بلغم آئی ہے معدے سے اور معدہ ہے محل نجاست. بھائی آپ کو قے آتی ہے، آپ دیکھتے نہیں کتنی نجس ہوتی ہے قے، بھائی تو معدہ کس چیز کا محل ہے؟ نجاست کا محل. اور یہ بلغم بھی آئی ہے معدے کی جانب سے، تو یہ بھی ساتھ ملی ہوئی تھی اس نجاست کے، اور ساتھ ملی ہونے کی وجہ سے اب کیا بن گئی، یہ بھی نجس ہو گئی. تو لہذا جب یہ ملء الفم ہوگی تو اسے کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو معدے سے بلغم آئی اس کے وہ نجاست کے ساتھ ملی ہوئی تھی، نجاست اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن بلغم ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، یہ لیس دار چپچپاہٹ والی چیز ہے، تو اس کے ساتھ وہ نجاست اگر لگی بھی ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوئی، معمولی سی کوئی لگی ہے، بہت معمولی سی مقدار لگی ہوگی اس کے ساتھ، اور معمولی مقدار نجاست کی قہ میں نکلے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا. تو لہذا یہاں اگرچہ بلغم خود ملء الفم یا اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ کتنی ہے، وہ بڑی تھوڑی سی مقدار ہے، اور تھوڑی نجاست کے نکلنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بھائی دلیل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. بھائی اب دیکھیے کتاب پر، کہتے ہیں والخلاف فی المرتقی، ارتقا ارتقی کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا بھائی، والخلاف فی المرتقی من الجوفی، اور اختلاف جو ہے اس بلغم میں ہے جو مرتقی من الجوف ہے، جو پیٹ سے چڑھنے والی ہے یعنی پیٹ سے اوپر آئی ہے، پیٹ کی طرف سے آئی ہے. اما نازل من الراسی، باقی وہ بلغم جو سر سے اتری ہے، فغیر ناقض بالاتفاق، تو وہ بالاتفاق ناقض نہیں ہے. لأن الرأس ليس بموضع النجاسة، اس لیے کیونکہ سر جو ہے وہ نجاست کی جگہ نہیں ہے. بھائی معدہ تو نجاست کی جگہ ہے، سر نجاست کی جگہ نہیں ہے. بھائی یہاں پر لفظ آیا بالاتفاق، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بھائی بالاتفاق، اکثر کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ بالاتفاق حمزہ اس کا پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کا حمزہ وصلی ہے اور حمزہ وصلی کو درجہ عبارت میں پڑھنا صحیح نہیں. تو لام کے نیچے کسرہ دے کر اس کو تا سے ملائیں گے، لاتفاق، اور با کو جیسے ملا کر پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھیں گے. تو بالاتفاق، بالاتفاق، لأن الرأس ليس بموضع النجاسة، اس لیے کیونکہ سر جو ہے وہ نجاست کی جگہ نہیں ہے. لأبي يوسف رحمه الله أنه نجس بالمجاورة، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہ نجس، کہ یہ قہ کیا ہے، نجس پڑھنا، نجس بھائی نجس کا کیا معنی، ناپاک، یہ جو بلغم ہے جو معدے سے آئی ہے نجس، یہ ناپاک ہے. بالمجاورتی، مجاورت کہتے ہیں پڑوسی ہونا، یعنی ساتھ ملے ہوئے ہونا، یہ بلغم ناپاک ہے کس وجہ سے، ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے. کس چیز کے ساتھ ملی ہوئی تھی یہ؟ نجاست کے ساتھ ملی ہوئی تھی. ولہما، طرفین کی دلیل یہ ہے، انہ لزج، لزج کہتے ہیں لیسدار، بھائی لیسدار چپچپاہٹ والی چیز، بھائی کہ وہ فرماتے ہیں انہ لزج، کہ بلغم جو ہے یہ لذیج ہے، لیسدار چپچپاہٹ والی ہے. لا تتخللہ النجاست، تتخلل کا معنی داخل ہونا، اس کے اندر نجاست داخل نہیں ہوتی. وما یتصل به قلیل، اور جو اس کے ساتھ ملی بھی ہے وہ کیا ہے، وہ قلیل ہے. والقلیل فی القیء غیر ناقض، اور تھوڑی سی نجاست تو قیء کے اندر یہ کیا ہے، غیر ناقض ہے بھائی، تھوڑی سی نجاست. اسی لیے تو ہم نے ملء الفم کی قید لگائی بھائی، ملء الفم سے جو کم ہے معلوم وہ تھوڑی نجاست ہے، ملء الفم ہے تو وہ زیادہ نجاست. ولو قاء دمن، یاد رکھیے بھائی یہاں نشان آپ کی کتابوں میں نہیں ہوگا، یہ متن ہے بھائی، متن اس پر لکیر کھینچ لیجئے. وَلَوْ قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلَقٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ لِأَنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ، یہ سارا متن ہے بھائی، مُحْتَرِقَةٌ تک یہ سارا متن ہے بھائی. بھائی قے جو انسان کو آئے وہ پانچ قسم کی ہو سکتی ہے، چار کی تفصیل اوپر گزر گئی. مرہ کی اگر قے آئی یعنی پت کی، صفرا اور سودا، یا طعام کی ہوگی یا پانی کی یا بلغم، ان کی تفصیل گزر گئی. پانچویں قسم کی جو قے آ سکتی ہے وہ ہے خون بھائی، خون. اب اس کو بیان کرنے لگے ہیں. ولو قاء دمن، اور اگر قے کیا خون کو، وہوا علق، علق کہتے ہیں جمے ہوئے کو، اس کو جمع ہوا خون جو ہے. ولو قاء دمن وهو علق، اگر قے کی خون کی، وهو علق، اور وہ خون جمع ہوا تھا، یعتبر فیہ ملء الفم، تو اس میں اعتبار کیا جائے گا ملء الفم کا. لانه سوداء محترقۃ، اس لیے کیونکہ یہ سودا ہے، محترقۃ جلا ہوا، یہ کیا ہے، سودا ہے جلا ہوا بھائی، جلا ہوا. تو اگر کسی کو قے آئی خون کی، اور خون کس قسم کا تھا، جمع ہوا تھا، تو اس صورت میں ملء الفم کا اعتبار کیا جائے گا. اگر ملء الفم مقدار ہوئی تو ناقض الوضو ہے، اگر ملء الفم مقدار نہ ہوئی تو ناقض الوضو نہیں. اور یاد رکھیے یہ خون نہیں ہے، دراصل صورت تو خون جیسی ہے لیکن خون نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، سودا ہے، جلا ہوا سودا ہے بھائی. میں نے جو چار اخلاط بتائے ان میں سے بھائی ایک. وَإِن كَانَ مَائِعًا، اور اگر یہ خون بہنے والا ہوا، مائع کہتے ہیں بہنے والی چیز کو، مائع کہتے ہیں. وَإِن كَانَ مَائِعًا، اور اگر یہ خون بہنے والا تھا، فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، تو اسی طرح ہے گا حکم امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بھائی، یعنی اس میں ملء الفم ہی کا اعتبار کیا جائے گا، اگر قلیل ہوا تو ناقض للوضو نہیں. اعتبارم بسائر انواعہ، قیاس کرتے ہوئے باقی انواع پر، باقی قسموں پر قیاس کرتے ہوئے، ان میں ملء الفم کیا تھا، ناقض للوضو، تو لہذا اس خون کے اندر بھی ملء الفم ہوگا تو ناقض للوضو ہے، ورنہ ناقض للوضو نہیں. آگے شیخین رحمہم اللہ کا قول آ رہا ہے، وعندہما ان سال بقوت نفسہ ینقض الوضوء، صاحبین کے نزدیک ان سال اگر یہ خون بہتا ہے، بقوت نفسہ اپنی ذاتی قوت سے، یعنی خود بہنے والا ہے یہ خون، کیا ہے، خود بہنے والا ہے، ینقض الوضوء، تو یہ وضو کو توڑ دے گا. یہ وضوء کو پر نصب پڑنا یہ مفعول ہے، وضو کو یہ خون کیا کرے گا، یہ جو قے آئی ہے یہ توڑ دے گی، تو یہ وضوء فاعل نہیں. اگر یہ فاعل ہوتا تو پیچھے ینقض نہ آتا، انتقض آتا، انتقض الوضوء، تو وضوء ٹوٹ جائے گا، لیکن یہاں کیا عبارت آئی، ینقض، تو یہ متعدی ہے، تو یہ وضو منصوب مفعول ہے بھائی، ینقض الوضوء، تو یہ وضو کو توڑ دے گا. وَإِن كَانَ قَلِيلًا، اگر جو تھوڑا سا ہو بھائی، شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ خون کی قے آئی اور وہ خون بہنے والا ہے، خود بہ رہا ہے، تو اس صورت میں اگرچہ ملء الفم مقدار نہ ہو، تھوڑی سی مقدار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ وضو کو توڑ دے گا. اس کی کیا وجہ، ملء الفم کی قید یہاں کیوں نہیں معتبر؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خون، وہ خون جمع ہوا ہو، وہ تو سودا تھا، لیکن یہ بہ رہا ہے اور رنگ بھی سرخ ہے، معلوم ہوا یہ خون ہی ہے، یہ کیا ہے؟ خون ہی ہے. اور خون آیا کہاں سے؟ میدے سے آیا نا، قے کہاں سے آتی ہے؟ میدے. تو یہ خون میدے سے آیا ہے، اور میدا تو خون کی جگہ نہیں، میدے میں نجاست وغیرہ تو ہوتی ہے لیکن خون تو نہیں ہوتا، لیکن یہ آیا وہیں سے ہے. معلوم ہوا کہ اندر کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا وغیرہ ہے، کوئی پھنسی ہے، کوئی دانہ ہے، یا کوئی رگ کٹی ہے، اس سے یہ خون نکلا ہے. اور جب اس سے نکلا ہے تو بدن سے خارج ہوا تو انتقال پایا گیا یا نہیں پایا گیا؟ نجاست نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، اور نجاست اپنی جگہ چھوڑ دے تو قلیل ہی کیوں نہ ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہذا یہاں پر بھی انتقال نجاست کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا. تو کہتے ہیں وعندہما انسال بقوت نفسہ ینقض الوضوء. اور صاحب شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک اگر خون بہے اپنی ذاتی قوت سے، ینقض الوضوء، تو یہ وضو کو توڑ دے گا. وان کان قلیلا، اگرچہ تھوڑا سا ہو. لان المعدہ لیست بمحل الدم، اس لیے کیونکہ معدہ جو ہے وہ خون کا مقام نہیں ہے. فیکون من قرحۃ فی الجوف، قرحۃ اور قرحۃ یہ دانا کوئی بدن پر جو نکلا ہو، پھوڑا پھنسی وغیرہ، اس کو کہتے ہیں بھائی جی. تو فیکون من قرحۃ فی الجوف، تو یہ جو ہے جوف پیٹ، پیٹ میں کسی پھوڑے یا پھنسی وغیرہ سے ہوگا. ولو نزل من الرأس الى ما لان من الانف نقض الوضوء بالاتفاق، اور اگر جو ہے یہ خون اترا من الرأس سر سے، الاما اس حصے تک، لانا جو نرم ہے، لانا یا لینو کے معنی نرم، نرم ہونا، من الانف ناک میں سے. بھئی اگر آپ ناک پر ہاتھ لگائیں اور دیکھیں اس کا نصف حصہ نرم ہے اور باقی حصہ سخت ہے، ہڈی ہے بھئی، تو یہ جو نرم حصہ ہے یہاں تک غسل وغیرہ میں پانی پہنچانا فرض ہے بھئی، فرض ہے. معلوم ہوا یہ وہ حصہ ہے جس کے شریعت نے پاک کرنے کا حکم دیا، اور خون بہ کر اس حصے تک پہنچ گیا، تو خون بہ کر اس حصے تک پہنچ گیا جس کے ساتھ پاک کرنے کا حکم ملا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم لگایا جائے گا؟ وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا. یہی بات بیان کر رہے ہیں. ولو نزل من الرأس الى ما لان من الانف، اور اگر خون اترا سر سے، الى ما اس حصے تک، لانا جو نرم ہے، من الانف ناک میں سے، نقض الوضوء، تو یہ وضو کو توڑ دے گا. بالاتفاق بھئی، یعنی ہمارے سارے ائمہ کے نزدیک بھئی، لوصوله الى موضع يلحقه حكم التطهير، اس بوجہ پہنچنے اس کے ایسے مقام تک جو ملا ہوا ہے اس کے ساتھ پاک کرنے کا حکم. فيتحقق الخروج، تو خروج پایا گیا. خروج کیا ہے؟ جب ایسی جگہ تک پہنچ گیا تو وہ خروج پایا گیا، اور خروج نجاست کی صورت میں تو وضو ٹوٹتا تھا، تو یہاں پر بھی وضو ٹوٹ جائے گا. والنوم مضطجعا او متكئا او مستندا الى شيء لو ازيل لسقط، ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو ناقص للوضو ہیں، جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، وضو کو توڑ دیتی ہیں. انہی میں سے ایک نوم ہے، نیند بھی بھائی، نیند، نیند بھی کیا ہے؟ ناقص للوضو. والنوم، اور نیند، مضطجعا، پہلو پر لیٹے ہوئے. استجاع کہتے ہیں انسان کا ایک پہلو پر لیٹنا، یعنی دائیں طرف یا بائیں طرف. تو پہلو پر لیٹ کر جو نیند ہے وہ ناقص للوضو ہے. کوئی سو جائے پہلو پر تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور صرف پہلو پر لیٹنا یہ مستجعن، یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے. اس کا یہ معنی نہیں کوئی گردن کے بل، یعنی کمر کی طرح، کمر زمین پر رکھ کر سیدھا لیٹے یہ اسے نکل گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ لیٹ کر، جس حالت میں بھی انسان لیٹ کر سو جائے، چاہے دائیں پہلو پر، چاہے بائیں پہلو پر، چاہے کمر زمین پر رکھ کر، یا چاہے سینہ زمین پر رکھ کر، جس حالت میں بھی سو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا بھائی، وضو ٹوٹ جائے گا. اور اس کی وجہ آگے ذکر ہوگی. اصل میں ہمارے نزدیک نیند ناقص للوضو نہیں، کیونکہ وضو تو ٹوٹتا ہے خروج نجاست سے، نیند تو خود خروج نجاست نہیں ہے بھائی. لیکن چونکہ نیند کے اندر عادتاً خروج نجاست ہوتا ہے، بدن سے کوئی ہوا وغیرہ خارج ہوئی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ متنبع نہیں، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، تو لہذا چونکہ عادتاً اس حالت میں خروج نجاست ہوگا اس لیے اس کو یقین کی طرح ہی سمجھ لیا گیا. ایک چیز جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا بھائی، نیند میں خروج نجاست ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، لیکن نیند میں عادتاً عموماً ہوتا کیا ہے خروج نجاست، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو جب نیند میں پتہ نہیں چل سکتا تو نیند ہی کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا کہ نیند ہی سے کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اس وہ نیند ایسی ہو جس میں خروج نجاست کا احتمال ہو، جس میں خروج نجاست کا احتمال نہیں اس نیند سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. چنانچہ آگے آپ کو بتائیں گے، کوئی کھڑے کھڑے سو جائے نماز میں یا نماز کے بغیر، یا رکوع کے اندر سو جائے یا سجدے کے اندر سو جائے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی، وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی دیکھیے بھائی، والنوم مستجعاً، اور سونا مستجعاً پہلو پر لیٹے ہوئے، او متکئاً او مستنداً الی شیء لو ازیل لسقط. تو نیند والنوم مستجعاً او متکئاً او مستنداً، اور نیند پہلو پر لیٹے ہوئے، اور او متکئاً یا تکیہ لگائے ہوئے، او مستنداً یا ٹیک لگائے ہوئے، الی شیء کسی چیز کی طرف، لو ازیل کہ اگر ہٹا دیا جائے اس چیز کو، لسقط تو یہ شخص گر جائے. تو یہ نیند جس میں انسان زمین پر سیدھا لیٹا ہو، پہلو پر ہو یا جیسے بھی لیٹا ہو، یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گیا اس طور پر کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو یہ آدمی گر جائے، اتنی نیند آ گئی بھائی. تو اس صورت میں یاد رکھیے اس نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے. یہاں دو لفظ آئے بھائی، متکئاً او مستندن. متکئاً یاد رکھیے اتقاء اور استناد میں فرق بھائی، اتقاء اور استناد میں فرق. استناد کے اندر انسان جب کسی چیز سے ٹیک لگاتا ہے تو اپنی کمر اس کے ساتھ لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں استناد. اپنی کمر کسی چیز کے ساتھ لگا کر بیٹھنا، یعنی ٹیک لگا کر بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ استناد ہے، استناد. اور اتقاء جو ہے اس کے اندر انسان ایک کولہے پر جو بیٹھے، ایک کولہے پر زمین پر بیٹھتے ہوئے بدن کا جو حصہ زمین پر انسان رکھتا ہے اگر ایک جانب صرف رکھے اور اس پر بیٹھا ہو ٹیک لگا کر یا ویسے جیسے بھی بیٹھا ہو، تو اس صورت میں اگر وہ سو جائے، اس صورت میں سو جائے تو یہ سونا بھی کیا ہے؟ ناقص للوضو ہے بھائی، ناقص للوضو. تفصیل میں یہی بیان کر دیتا ہوں، آگے پوری تفصیل صاحب ہدایہ بھی بیان کریں گے. بھائی انسان جب تک جاگ رہا ہے اس کو اپنے بدن پر پوری گرفت ہے. آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جوڑ اعضاء وغیرہ آپ کی گرفت میں ہیں. اگر آپ کی گرفت میں نہ ہوتے تو آپ ایک طرف کو گر جاتے، لیکن آپ نے اپنے بدن کو سیدھا رکھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کے اپنے بدن پر گرفت ہے، گرفت ہے بھائی. چنانچہ اسی لیے بے ہوش آدمی ہے اس کو آپ بٹھائیں گے وہ بیٹھے گا ہی نہیں، وہ ہمیشہ ایک طرف کو گر جائے گا، کیونکہ اس کو اپنے جوڑ وغیرہ اس کی گرفت میں ہی نہیں ہے، اس وقت وہ ہوش میں ہی نہیں ہے. تو بیدار انسان جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنے بدن پر گرفت ہوتی ہے، اسی طرح وہ اپنے بدن سے کوئی نجاست وغیرہ نہیں نکلنے دیتا، اس پر بھی اس کو گرفت ہوتی ہے. لیکن جب سو جائے گا اس کے اپنے بدن پر جو یہ قابو تھا، یہ قابو ختم ہو جائے گا، اب اسے کوئی پتہ نہیں کہ بدن سے نجاست نکلی ہے یا نہیں. تو بیداری کی حالت میں تو قابو اور گرفت ہوتی ہے، لیکن نیند کی حالت میں یہ گرفت باقی نہیں رہتی. تو جب نیند کی حالت میں یہ گرفت باقی نہیں رہتی تو اس صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا, وضو ٹوٹنے کا حکم. لیکن یہ اس وقت جب یہ گرفت پوری طرح ختم ہو جائے, اگر تھوڑی سی بھی گرفت باقی ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائیں گے. تھوڑی سی بھی گرفت, مثلا ایک آدمی کھڑے کھڑے سو گیا, بدن پر ابھی بھی اس کے گرفت ہے. اگر گرفت کیا گرفت ہے, کھڑا ہوا ہے, یہ گرفت ہے. اگر بے ہوش آدمی کو آپ کھڑا کریں وہ کبھی کھڑا ہوگا, کیونکہ اس کو اپنے بدن پر ذرا بھی گرفت نہیں ہے. لیکن یہ سویا ہوا ہے اور کھڑا ہے, معلوم ہو کچھ گرفت ہے, اس کو اپنے بدن پر قابو ہے. کوئی سجدے کے اندر سو گیا تو بھی کیا ہے, بدن پر گرفت ہے, ورنہ ایک طرف وہ گر جاتا. کوئی رکوع میں سو گیا تو بھی کیا ہے, اس کو اپنے بدن پر گرفت ہے, ورنہ وہ ایک طرف کو گر جاتا بھائی. تو وہ نیند جس میں اپنے بدن سے پوری گرفت ختم ہو جائے وہ ناقض للوضو ہے, کیونکہ اس میں انسان کو اپنے بدن پر گرفت نہ رہی تو ہو سکتا ہے نجاست خارج ہو گئی ہو. لیکن وہ حالت جس میں اپنے بدن پر گرفت ہو اس میں نیند بھی ہو اس حالت میں تو وہ ناقض للوضو نہیں بھائی, ناقض للوضو نہیں, کیونکہ جسم پر قابو ابھی بھی باقی ہے بھائی, باقی ہے. اور نیز ایک اور چیز کہ وہ نیند اگر بیٹھے ہونے کی حالت میں ہو اور بیٹھے ہونے کی حالت میں ٹیک لگایا ہوا ہے, ٹیک لگائی ہوئی ہے کسی چیز سے انسان نے, لیکن مقعد اس کی زمین پر ہے, جو حصہ زمین پر بیٹھتے ہوئے انسان رکھتا ہے وہ حصہ زمین پر اچھی طرح ٹکا ہوا ہے, تو اس صورت میں بھی یاد رکھیے یہ اب معمولی سی ٹیک, پوری ٹیک کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا, تھوڑی سی ٹیک لگائی ہو اس میں ہو سکتا ہے کہ بدن کا یہ حصہ زمین پر اچھی طرح لگا ہوا ہو. تو جب اچھی طرح لگا ہوا ہے یہ حصہ مقعد زمین پر اور اس معمولی سی کوئی ٹیک بھی لگی ہوئی ہے, اس میں اگر نیند آ جائے تو یہ ناقض للوضو نہیں, ناقض للوضو نہیں. لیکن اگر یہ حصہ زمین سے اٹھ گیا جیسے اتقاء کے اندر, اتقاء کے اندر ایک کولہے پر ایک جانب پر ٹیک لگا کر انسان بیٹھا ٹیک لگا کر, تو اس صورت میں دیکھیے وہ حصہ زمین سے اٹھ گیا, جب زمین سے اٹھ گیا اور اس حالت میں نیند آ گئی تو اب شاید احتمال ہے خروج نجاست کا, بدن پر اب پورا قابو نہیں ہے, لہذا اس صورت میں کیا حکم لگایا جائے گا, وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا. تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی, دیکھیے اب صاحب ہدایہ یہ سب بیان کریں گے بھائی. تو اتقاء اور استناد میں میں نے فرق بتلایا, اتقاء کون سا ٹیک لگانا یا بیٹھنا جس میں ایک کولہے پر ہو, اور استناد کے اندر ٹیک کس کے ساتھ لگائی جائے گی, کمر, کمر کسی چیز کے ساتھ لگا دی اور ٹیک لگایا تو یہ استناد ہے. کہتے ہیں وَالنَّوْمُ مُسْتَجِعًا أَوْ مُتَّكِئًا أَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَّأُزِيلَ لَسَقَطَ, اور نیند پہلو پر لیٹے ہوئے یا اتقاء کی حالت میں یا ٹیک لگائے ہوئے علاشے ان کسی چیز کی طرف لو اوزی لا کے اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے لسا خطا تو یہ ٹیک سونے والا گر پڑے. لِأَنَّ الْاِسْتِجَاعَ سَبَبٌ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ, اس لیے کیونکہ استجاع پہلو پر لیٹنا یہ سبب ہے لاسترخاء المفاصل, مفاصل جمع ہے مفصل کی, مفصل, مفصل کہتے ہیں بدن کے جوڑ بند وغیرہ بھائی. استرخاء کا معنی ڈھیلا ہو جانا, اس لیے کیونکہ پہلو پر لیٹنا سبب ان لاسترخاء المفاصل, یہ جوڑوں کے ڈھیلا ہو جانے کا سبب ہے, پہلو پر لیٹنا یہ جوڑوں کے ڈھیلا ہونے کا سبب ہے. فلا یعرا عن خروج شیئن عادتن, عریا یعرا کے معنی خالی ہونا, فلا یعرا تو یہ جو پہلو پر لیٹنا یہ خالی نہیں ہوگا, عن خروج شیئن کسی چیز کے نکلنے سے, عادتن, عادتن یہ کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں, یعنی عادتن اس حالت میں خروج نجاست ہوتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا بھائی. والثابت عادتن کل متیقن بھی, اور وہ چیز جو عادتن ثابت ہو کل متیقن بھی, وہ یقینی چیز کی طرح ہے, جو چیز بھائی ہمیشہ تو نہیں نیند کی حالت میں خروج نجاست ہوگا لیکن عادتن کیا ہے, عادتن ایسا ہوتا ہے, اور جو چیز عادتن ثابت ہو وہ کس کی طرح ہے, یقینی چیز کی طرح ہے, تو یہاں بھی یقینی کی طرح اس کو سمجھا جائے گا. والاتقاء یزیل مسقط الیقظۃ. والاتقاء کس کا کیا معنی کیا تھا میں نے؟ ایک سورین کے ایک جانب پر ٹیک لگا کر بیٹھنا. تو یہی تفصیل بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ بھی کہ اتقاء جو ہے یعنی ایک جانب پر بیٹھنا یزیل یہ زائل کر دیتا ہے مسقط الیقظۃ. مسقط وہی قابو اور گرفت بھائی, یقظۃ بیداری, کیونکہ یہ اتقاء جو ہے یہ بیداری کی گرفت کو ختم کر دیتا ہے. کیوں ختم کرتا ہے؟ لزوال المقعد عن الارض, اس لیے کیونکہ مقعد جو حصہ زمین پر رکھتا ہے انسان بیٹھتے ہوئے وہ ہٹ گئی ہے. عن الارض کہاں سے؟ زمین سے ہٹ گئی ہے. جب ایک طرف پر لیٹا ہوا ہے تو پورا حصہ تو نیچے نہیں لگا ہوا, وہ زمین سے ہٹ گئی ہے. وَيَبْلُغُ الْاِسْتِرْخَاءُ فِي النَّوْمِ غَايَتَهُ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْاِسْتِنَادِ, اور پہنچ جاتا ہے استرخاء یعنی اعضاء کا ڈھیلا ہونا, فِي النَّوْمِ نیند کے اندر, غَايَتَهُ اپنی انتہا کو, اعضاء کا ڈھیلا ہونا نیند میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْاِسْتِنَادِ, اس قسم کا ٹیک لگانے سے, اس قسم کا ٹیک, اس قسم کی ٹیک لگانے سے جو اعضاء کا ڈھیلا ہونا ہے نیند کے اندر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. یعنی اعضاء وغیرہ کامل طور پر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جب کسی چیز سے ٹیک لگائے گا, چاہے کمر لگائے, چاہے ایک طرف پر ہو کر, ایک کولے پر ہو کر ٹیک لگائے, تو اعضاء کیا ہوئے؟ ڈھیلے ہونے میں اپنی انتہا کو پہنچ گئے, یعنی کامل طور پر ڈھیلے پڑ گئے. غیر ان السند یمنعه من السقوط, علاوہ اس کے کہ جو ٹیک ہے یہ روکتی ہے اس کو گرنے سے. ٹیک کی وجہ سے وہ آدمی گر نہیں رہا, اس چیز نے اس کو تھام کے رکھا ہوا ہے. اگر یہ ٹیک والی چیز نہ ہوتی تو یہ نیچے گر جاتا. معلوم ہو اعضاء وغیرہ سب بالکل ڈھیلے پڑ چکے ہیں لیکن گر کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ اس چیز نے اس کو تھام رکھا ہے جس سے اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے. بخلاف حالت القیام والقعود والرکوع والسجود فی الصلاۃ وغیرہا, بخلاف کھڑے ہونے کے اور بیٹھنے کی, قعود کی حالت جو ہے اور رکوع کی جو حالت ہے, والسجود اور سجدے کی جو حالت ہے, فی الصلاۃ وغیرہا نماز میں ہو اور چاہے نماز کے علاوہ, ان حالتوں میں استرخاء اپنی انتہا کو نہیں پہنچتا, اعضاء پورے طور پر ڈھیلے نہیں پڑے, ورنہ وہ کھڑا نہ رہتا گر جاتا, بیٹھا نہ رہتا گر جاتا, رکوع میں نہ رہتا بلکہ گر, اسی طرح سجدے میں نہ رہتا بلکہ گر جاتا. تو ان میں استرخاء, ان حالتوں میں اگر کوئی سو بھی جائے تو استرخاء کامل نہیں, لہذا وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی, وضو نہیں, کیونکہ کچھ گرفت بدن پر ابھی بھی باقی ہے, جبھی تو وہ اس حالت میں ہے, نیچے کو نہیں گرا. یاد رکھیے یہاں لفظ سجود آیا, سجود یہ نہ سمجھنا سجدے کی جمع ہے, عربی میں سجدے کو کہتے ہی سجود ہے, عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سجود. تو بخلاف حالت قیام کے اور قعود کے اور رکوع کے اور سجدے کے, صلاۃ وغیرہ نماز میں اور غیر نماز میں, یعنی چاہے نماز میں اس حالت میں سو جائے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے رکوع میں یا سجدے میں, یا نماز کے علاوہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے یا سجدے یا رکوع میں سو جائے, وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ استرخاء کامل نہیں. اور السجود آیا, یاد رکھیے یہ مردوں کے سجدے کا حکم ہے, عورتوں کے سجدے کا یہ حکم نہیں. عورتوں کے نماز کی الگ حالت ہے بھائی, عورتیں مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھتی, ان کے لیے شریعت کے الگ احکام ہیں نماز کے سلسلے میں. وہ ایسی حالت اختیار کریں گی جس میں ستر زیادہ ہو, پردہ زیادہ ہو, لہذا وہ جو سجدہ کرتی ہیں عورتیں اس میں پورے بدن کو ہی گویا زمین کے ساتھ لگا دیتی ہیں, تو اس میں وہ استرخاء کامل طور پر پایا جائے گا اگر سو جائیں بھائی, تو وہاں وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن مرد اس نے تو اپنے بدن کو گھٹنوں پر رکھا ہوا ہے اور وہ استرخاء کامل ختم ہوگا تو یہ ایک طرف کو گر جائے گا, عورت میں اس طرح گرنے کی صورت نہیں. تو یہ مردوں کے سجدے کا حکم ہے. ہاں کوئی عورت اس طرح مردوں کی طرح سجدے میں ہو اس کی نیند کا پھر یہی حکم ہے جو جس مردوں کے سجدے کا حکم ہے. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ ہوا صحیح, یہی قول صحیح ہے. لأن بعض الاستمساک باق, اس لیے کیونکہ کچھ قابو کچھ گرفت ابھی بھی باقی ہے. ان حالتوں میں سو جائے تو کچھ قابو ابھی بھی باقی ہے. اذ لو زال, اس لیے کیونکہ اگر یہ کچھ استمساک بھی زائل ہوتا یہ بھی ختم ہو جائے, لسقط تو یہ گر جاتا, اگر یہ بھی ختم ہو جاتا تو یہ گر. فلم یتم الاسترخاء, تو استرخاء یعنی اعضاء کا ڈھیلا پڑنا تام نہیں کامل نہیں ان حالتوں میں, جو نماز کی حالتوں میں سو گیا. اچھا آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے کہا نیند کی حالت میں اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ فیصلہ ہم نے کوئی اپنی عقل سے نہیں کیا, اگرچہ عقل بھی اس کی تائید کر رہی ہے, لیکن یہ حکم ہم نے صرف قیاس کے ذریعے نہیں ثابت کیا بلکہ اس کا پتہ حدیث سے چلتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو نماز وغیرہ کی جو حالتیں ہیں ان کے اندر آدمی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا, اور باقی حالتوں کے اندر لیٹے وغیرہ کی حالت میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. چنانچہ وہ حدیث ذکر کرنے لگے ہیں, کہتے ہیں والاصل فیہ, اور اصل جو ہے اس حکم کے اندر, قوله علیہ السلام, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں لا وضوء علی من نام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا, نہیں ہے وضو اس شخص پر جو کھڑے ہوئے سو جائے یا بیٹھے ہوئے یا رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے. انما الوضوء علی من نام مستجعا, وضو تو اسی شخص پر ہے جو سو جائے پہلو پر. فانہ اذا نام مستجعا, اس لیے کہ جب وہ سو گیا پہلو پر, استرخت مفاصلہ, تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے. معلوم ہوا اس حدیث میں علت بھی باقاعدہ ذکر ہو گئی, کیونکہ اس کے پہلو پر لیٹنے والے کا وضو کیوں ٹوٹا, اس کے اعضاء ڈھیلے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے. تو ہم نے بھی اسی طرح جہاں جہاں اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے تھے پوری طرح, وہاں ہم نے وضو اس نیند کے اندر ہم نے وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا, اور جس کے اندر اعضاء پورے ڈھیلے نہیں پڑتے تھے اس میں ہم نے بھی وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا. بھائی اچھا چلیے بس, بہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.